القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها.
اللهم صل على محمد وآل محمد
والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى ما تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق السابقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات خداوند عالم آپ سب کی یہ عبادات یہ اعمال یہ پرسہ یہ تعزیت سید کونین کے حضور قبول فرمائے امام زمانہ کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرمائے ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین اپنے امام کے پرچمدار اپنے امام کے ہم رکاب اپنے امام کے سائے میں مشن آل محمد کو بڑھانے والے ان سرفراز مجاہدین اور مبلغین میں شمار فرمائے. ہمارا سلسلہ گفتگو اور سلسلہ کلام قرآن اور عطرت کے حوالے سے ہے. ہماری گفتگو ہوئی کہ قرآن تعلیمات انبیاء کا خلاصہ ہے. جتنے انبیاء آئے یا انبیاء کا پیغام تھا ان تمام انبیاء اور رسل کا پیغام کا خلاصہ قرآن کریم کی صورت میں ہے. لہذا قرآن کریم اس کے آداب ہیں اس کے احکام ہیں کس طرح پڑھنا چاہیے اور وہ کیا شرائط ہیں کیا کنڈیشنز ہیں کیا حد حدود ہیں کہ جنہیں ہم بلوغ کار لاتے ہوئے قرآن فہمی قرآن شناسی معرفت قرآن کی منزل پر جا سکتے ہیں اور سیم کوالٹی اور سیم کنڈیشن اہل بیت کی شناخت میں بھی ہیں. معرفت کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کے قریب ہوں. جب تک آپ کے اندر قرب نہیں آئے گا, یعنی آپ جانتے بہت ساروں کو ہیں, پہچانتے بہت کم ہیں, پہچان کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ قرب پیدا کریں, آپ نزدیک ہوں. جب تک آپ نزدیک نہیں ہوں گے, جب تک آپ قرب پیدا نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کے اندر معرفت نہیں آ سکتی. معرفت قرآن چاہیے تو قرآن سے قرب حاصل کریں, معرفت آل بیت چاہیے تو آل بیت کے ساتھ قرب اختیار کریں, اور جب قرب اختیار کریں گے آپ کو پھر احوال کی خبر ہوگی. آپ پھر ان کے فراہین, ان کی باطنی صفات, ان کے کمالات, ان کے معجزات, اس کی طرف آپ آگے بڑھیں گے. اور مولا کے وہ فراہین آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعائے مبارک صحیح سے سجادی ہے. پہلی دعا پھر مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی, پروردگار کی حمد و ستائش ہے, اختار لنا محاسن الخلق. الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرا علینا طیبات الرزق وجعل لنا الفضیلۃ بالملکۃ علی جمیع الخلق وکل خلیقته منقادۃ لنا بامرہ واغلق باب الحاجۃ الا الیہ فکیف نطیق حمدہ ام متى نؤدی شکرہ لا متى. یہ پہلی دعا جس میں مولا فرماتے ہیں حمد و ستائش اس پروردگار کے لیے. مولا اپنی باطنی صفات بتا رہے ہیں, کمالات بتا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے گھر کو پہچانیں, اہل بیت کی صفات کو پہچانیں, اہل بیت کی باطنی کمالات کو پہچانیں, فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق. حمد و ستائش اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کی خوبیاں ہمارے اندر عطا کی, تمام مخلوقات کی خوبیاں جس نے تمام مخلوقات کے محاسن ہمارے اندر عطا کیے ہیں. واجرا علینا طیبات الرزق, اور جس نے ہمیں رزق کے طیب سے نوازا ہے. ہم جو سدائے اس پروردگار کے لیے. وکل خلیقت منقادت لنا بامرہ, اور اس نے تمام مخلوقات پہ ہمیں حاکم قرار دیا, اور تمام مخلوقات ہمارے امر کے تابع ہے. یہی وہ لیلۃ التکوینی ہے نا, اور کیا ہے لیلۃ التکوینی کا مطلب؟ یہی ہے کہ ہر طاقت آئمہ اہل بیت معصومین کے حکم کے تابع ہے. آئمہ اہل بیت اس عالم کا خطب ہیں. Whole of the world, whole of the existence. اس تمام ہر چیز ریبول ہو رہی ہے آئینہ کے در سے. جتنی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں, جتنے خزانے آپ کو مل رہے ہیں, جتنی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہیں, آپ کی سانس آ رہی ہے, آپ کا دیکھنا ہے, اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے, اللہ نے آپ کو رزق روزی دیا ہے, سب کا سب صدقہ ہے اس ولایت کا. آپ زیارت جامعہ کے اندر نہیں پڑھتے میرا آقا آپ پر سلام, کہ آپ کی وجہ سے یہ بارش برستی ہے, آپ کی وجہ سے یہ رحمتیں آتی ہیں, آپ کی وجہ سے یہ نعمتیں ملتی ہیں, آپ کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان قائم ہے. اسی وجہ سے ہے مستقر الکرسی ومقامت السماوات والارض الا بان كتب عليها ان لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. نہ کرسی باقی رہتی, نہ یہ عرش باقی رہتا, نہ یہ زمین باقی رہتی, نہ یہ آسمان باقی رہتا. فقط یہ تو اس کے اوپر تین جملے لکھے ہوئے ہیں, کون سے تین جملے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں؟ ایک کلمہ توحید ہے کہ جو ہولڈ کیے ہوئے اس کائنات کو، ایک کلمہ رسالت ہے کہ جو اس کائنات کو مضبوط کیے ہوئے ہے، اور ایک کلمہ ولایت ہے کہ جس سے سارا نظام چل رہا ہے. مستقر الکرسی مقامت السماوات والارض، یہی چیز ہے کہ انسان سمجھے. اس وقت آپ کو جتنی نعمتیں مل رہی ہیں، ان نعمتوں کا سبب کون ہے؟ اس نعمتوں کا سبب وہ ولی کائنات ہیں، وہ مفید کائنات ہیں کہ جن کے صدقے میں، اسی وجہ سے کہ ہر دم اپنے ایمان کی فضائل کو بیان کیا کریں، اپنے ایمان کے کمالات کو بیان کیا کریں، کیونکہ وہ ولی فیض ہیں. سورس آف بلیسنگ، لنک آف بلیسنگ، جوائنگ لنک بٹوین گاڈ اینڈ ہز کریشن، اللہ اور اللہ کی مخلوقات کے درمیان آپ کا سادہ کرم، اللہ اس تمام کمالات، کمال مطلق ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کمال مطلق، اور ہم لوگ نقص کے کمال پر ہیں. اللہ کی ذات کمال مطلق اور ہم کمال نقص. کمال مطلق کمال نقص کے بعد نہیں آتا، تو یہ محال ہے، امپوسیبل ہے. اور کمال نقص جو نقص کام ہے وہ کمال مطلق تک بھی نہیں جا سکتا ہے. تو کیا ہے؟ ضرورت پیش آئی ایک سورس کی، ایک لنک کی. اس لنک کی جو ضرورت پیش آئی وہ کیا ہے؟ اللہ نے ضرورت کے احساس کیا، اس ضرورت کا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے فیض لیں اور بندے میں تقسیم کریں. اس سورس کو، اس لنک کو کبھی آپ رسول کہتے ہیں، کبھی آپ ولی کہتے ہیں، کبھی آپ نبی کہتے ہیں، کبھی آپ علی کہتے ہیں، فرق نہیں ہے. یہ سورس اس وجہ سے کہ اگر ہم جیسے ہوتے، سوال یہ ہے، درز کوشچن، اگر وہ ہم جیسے ہوتے تو جس طرح ہم ناقص نہیں اللہ تک پہنچ سکتے، وہ بھی نہیں پہنچ سکتے. اگر وہ اللہ ہوتے، وہی ہے وہاں کے اندر کنفیوژن، اللہ بھی نہیں ہے، ہم جیسے بھی نہیں ہیں. اللہ نہیں ہے تو جس طرح اللہ ہم سے ڈائریکٹ نہیں آ سکتا ہے اپنے اس کمال کام کی وجہ سے، اگر وہ اللہ ہوتے تو پھر ہمارے پاس نہیں آ سکتے تھے، ہمیں ہدایت نہیں دے سکتے تھے. لہذا نہ وہ اللہ ہے نہ وہ ہم جیسے ہیں. تو کیا ہے؟ جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو بشر ہونے پہ شک ہوتا ہے، جب کمالات کو دیکھا جاتا ہے تو رب ہونے پہ شک ہوتا ہے. یہ فرق ہے، نہ کہ نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں، وہ ہے مڈل گراؤنڈ، وہ ہے برزخ، وہ ہے جوائننگ لنک. تو جن کے ذریعے سے اللہ، وہ ڈائریکٹ اللہ سے فیض حاصل کرتے ہیں اور تمام مخلوقات میں تقسیم کیا کرتے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ ہم واسطہ دیتے ہیں ان کا، چونکہ وہ کیا ہے؟ یا وجیہن عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ. وہ وجیہ ہیں اللہ کے نزدیک، وہ آبرومند ہیں اللہ کے نزدیک، ان کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، اس وجہ سے ہم واسطہ دیتے ہیں. شفاعت وہی کر سکتا ہے کہ جو محبوب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کے سب سے نزدیک بندہ ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں. اور یہی ہے کہ ہر نبی اور ہر نبی کی امت، امت جب بھی گرفتار ہوتی تھی مشکلات میں، امت جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتی تھی، آدم کی امت جب گرفتار ہوئی واسطہ آدم کا دیا، نو کی امت گرفتار ہوئی مصیبت میں واسطہ نو کا دیا، ابراہیم کی امت گرفتار ہوئی مصائب میں واسطہ ابراہیم کا دیا، موسیٰ کی امت گرفتار ہوئی واسطہ موسیٰ کا دیا، عیسیٰ کی امت جب مصائب میں گرفتار ہوئی
تو واسطہ عیسیٰ کا دیا، لیکن ہم جنہیں مانتے ہیں جب نبی بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو یا واسطہ محمد کا دیتے ہیں یا آل محمد کا دیتے ہیں.
کیا ہے جو نبیوں کے مشکل کشا، جو انبیاء کے مشکل کشا؟ آپ نے نہیں دیکھا توبہ آدم کو؟ یہی چیز ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اہل بیت ہم سے عشق کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، نہیں مگر امام کے ان جملات کی طرف توجہ دی. فرمایا جب آپ کی مصیبتیں آتی ہیں، امام زمانہ کا اجل اللہ تعالی فرجہ اللہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب آپ کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں میں غافل ہوتا ہوں، میں تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، حتیٰ میری اہل بیت کے اوپر آفات ولیات میرے صدقے سے دور ہوتی ہیں ہر دم. اسی وجہ سے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، اٹس یور ریسپانسبلٹی. کیا کریں آپ جب بھی مشکل آئے استغاثہ امام زمان کا پکاریں، امام زمانے کے استغاثے سے اپنی مشکلات حل کریں، اس وجہ سے کہ وہ ڈائریکٹ صرف ولی فیض ہیں. اب ان کی ہم حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی ولایت کے تحت ہم جی رہے ہیں، فریضہ بنتا ہے ہر مومن کا. اپنے امام کی شناسائی ہونی چاہیے، اپنے امام کی معرفت ہونی چاہیے. من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی فقد ماتا میتتا جاہلیہ، کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا ہے وہ جہالت، جہالت یا کفر، کفر یا شرک، بدبختی. جہالت کیا ہے؟ ہر بدبختی ہے، جہالت کے ہر ایول ہے، جہالت کے ہر شر ہے، جہالت کے ہر ظلمت ہے. جہالت، جہالت کے ہر بنیاد ہے شر کی. دس از آفٹر ایوری ایول ان دا ورلڈ، ہر شر کی بنیاد جہالت ہے، ہر شر کی بنیاد جہالت ہے. جہالت سے انسان کیا سے کیا ظلم اٹھاتا ہے. جتنے مظالم آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ورلڈ کے اندر، اس وجہ سے کہ عدم آگاہی ہے، عدم شناخت ہے. ہم ایک رخ کو دیکھا کرتے ہیں، دوسرے رخ کو بھول جاتے ہیں. اسے عدالت نہیں کہتے ہیں، اسلام پروموٹ کرتا ہے عدالت کو. اسلام یہ کہتا ہے، یہ مجالس آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ یہ پروموٹ کرتی ہے ہیومن رائٹس کو. ہم ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ کربلا کا واقعہ ہے، کربلا کے واقعے کے بعد، کربلا کا واقعہ اصل میں یہ ہے کہ عدل اجتماعی، حقوق انسانی کا تحفظ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مگر 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور تھا، مگر 10 سال کے بچے کا کیا قصور ہے، مگر بغیر کسی جرم و خطا کے کسی کو قتل کرنا یہ کس اصول، کس مذہب، کس دین، کس مقصد میں ہے؟ ہیومن رائٹس انسانوں کے حقوق کا نام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس کسی ایسے مقام کے، ہیومن رائٹس افغانستان میں ہیومن نہیں بچتے ہیں کیا؟ افغانستان میں انسان نہیں ہے کیا؟ پاکستان میں انسان نہیں ہے کیا؟ لبنان اور فلسطین میں انسان نہیں ہے کیا؟ عراق کے اندر مسلمان نہیں ہے، انسان نہیں ہے کہاں؟ یہ کیا ہے؟ ہیومن رائٹس کہاں پہ، کس دنیا کے اندر؟ اگر رائٹس ہیں ہیومن کے، انسانوں کے، تو ہر جگہ انسانوں کا تحفظ ہونا چاہیے، ہر جگہ انسانوں کی اس آواز کے اوپر لبیک کہنی چاہیے. ہم مجالس ہیومن رائٹس کا دفاع کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں انسانوں کو دیکھو. ہم مذہب کی بات نہیں کرتے، مذہب کی بات دوسری ہے. پہلے ہم کہتے ہیں انسان بنو، اس کے بعد مسلمان بنو. انسانیت پہلی چیز ہے، جسے ابھی تک انسان بننا نہیں آیا ہے وہ مسلمان کہتے ہیں. انسانیت پہلی چیز ہے منزل، مسل دائرے اسلام میں آنے کے لیے. ہم نے دیکھا، عالم کو دیکھا. یہ دیکھیں یہ حالات اس وقت، اس
سے ضرورت ایسی کہ بلند ذکر ہو کر ان کے تو انسانوں کے حقوق کا تحفظ کریں. مذہب کو رکھیں ایک کنار, انسان تو ہیں. تو یہی چیز ہے کہ کربلا والوں نے اور کربلا کے محافظین نے اس میسج کو ہر جگہ کے اوپر ریویو کیا, بتایا, آشکار کیا کہ دیکھیں انسانوں کا تحفظ چاہیے, حضور و شرافت مند انسانوں کا تحفظ چاہیے. ہم طالبانک اسلام ہو یا صدامک اسلام ہو ہم اس کے قائل نہیں ہیں, ہم قرآنک اسلام کے قائل ہیں. نہیں, اس وجہ سے کہ جس دین کے اندر اسلام ایک پیرالائز اور ٹرپل ریلیجن نہیں ہے, لنگڑا, اسلام میں تمام جہاد کو دیکھا گیا ہے. اسلام میں یہ دیکھا گیا ہے, آپ نے نہیں دیکھا کہ سب سے پہلے مولا نے ایک جو کے اوپر, ایک یہودی کے اوپر پینشن کا آغاز کیا, تاریخ اندر دیکھیں سب سے پہلے یہ جو پینشن سٹارٹ ہوئی ہے میرے مولا علی علیہ السلام نے کی تھی, کہ جب یہودی کو دیکھا تو وہ مانگ رہا ہے. اور انہوں نے فرمایا کیوں, یہ بوڑھا کیوں مانگ رہا ہے, ضعیف ہو گیا ہے یہ اس حالت میں, کہا کہ اس کا جاب ختم ہو گیا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ جب یہ جوان تھا تو تم اس کی انرجی سے اس پہ وعدہ کرتے رہے ہو, اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو یہ مانگ, فرمایا اس کی بیتل مال سے پینشن لگا دو. مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم ہیومن رائٹس کے محافظ ہیں. اگر اسلام کے اندر یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں, دیکھا گیا ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, یہ بتایا گیا کہ انسان کا تحفظ کیا جائے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے سورہ حلقہ تو پڑھتے ہیں نا, سورہ حلقہ کی ایک اور خصوصیت ہے اس میں ہیومن رائٹس ہیں. اور ہم نے پہلے دن یتیم آتا سب آگے بیٹھ کے بازو کو سب دے دیتے, دوسرے دن مسکین آتا ہے جو کچھ تھا پکائے ہوئے سب دے دیا, تیسرے دن اسیر آتا ہے, اسیر اسیر اس دوران مسلمان تو نہیں ہوتے تھے, اسیر جو کر کے لاتے تھے پرزنر جو ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں تھے, لیکن یہ پیغمبر کی اس رحمت کے تحت پیغمبر کسی کو پرزن کے اندر کو بند نہیں کرتے تھے. مطلب یہ ایریا تمہاری یہ حدود ہے, اس کے اندر تم رہو اور اپنا روزی روز کی روزی تلاش کرو, تم آزاد. یہ پیغمبر رحمت کل رحمت جہان ہے, پیغمبر برداشت نہیں کرتے تھے کہ کسی کو پریزن کے اندر کسی کو جیل کے اندر. یہ پیغمبر کا اخلاق ہے, اخلاق اسلامی دیکھیے. تیسرے دن اسیر آتا ہے, آل بیت کے پاس جتنی روٹیاں تھیں ساری دیتی, یہ بھی کیا بتانے کے لیے کہ پہلے دو دن ایمان کا امتحان تھا اور تیسرے دن انسان کا اہتمام ہے, انسانی حقوق کو مہیا کرنے کے لیے یہ سارا کیا. اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ نہیں, اسلام کہتے کہ ہیومن انسان ہے تو اس کے حقوق ہیں. مسلمان کو جبر کا نام نہیں ہے کہ جبرن کسی کو سجدہ کراؤ, جبرن کسی کو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ, یا جبرن کسی کو کلمہ شہادتین بڑھاؤ. اسلام یہ نہیں, اسلام کہتے نہیں, یہ آپ کی اپنی چوائس اور آپ کی اپنی ول, آپ کی اپنی وش, آپ کے اپنے ارادے, آپ کے اپنے اختیار سے اسلام ہوگا تو ثواب ملے گا, انفورسمنٹ کے درمیان میں آ جائے گی کوئی اسلام نہیں. آپ کسی کے سر کے اوپر چڑھ جائیں کہیں سجدہ کرو, سجدہ کرو آپ کوئی فائدہ نہیں ہو سجدے کا. اسلام تو کہتے نہیں, جبر اقرار نہیں ہے, کسی کو بازو مروڑ کر اس کا رکوع کراؤ, اسلام کہتے کہ کوئی ثواب نہیں ہے. اس وجہ سے کہ اسلام کے اندر نہ جبر ہے نہ اقرار ہے. اسلام کہتے آزادی, حریت, عدالت, فریڈم, پیس, سیکورٹی, یہ اسلام کے اندر ہے. مولانا نے یہی ہے ولایت تکوینی کہ اگر اس زمرے میں انسان فرماتے ہیں کل خلیقته منقادۃ لنا بامرہ, اللہ کی تمام مخلوقات ہمارے امر کے تابع ہیں, اور یہی چیز ہے، اگر دشمن بھی دیکھے
ہیں تعریف اسی کو کہتے ہیں کہ جو دشمن کی زبان سے جاری ہے. عمر آج کے شیخ ہیں جو میں بھی پڑھتا ہوں، یہ مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اشعار کو خرید لیا تھا تاکہ دنیا میں کھائے پیے آخرت میں سے کچھ نہ ملے، یہ جو انہیں پڑھنے لگا. کہتے ہیں آل محمد عرف الصواب وفی ادیاتهم نزل الکتاب هم هدد الاله علی البرایا بهم وبجدهم لا يستراب لا سیما ابو حسن علی لهم في الحرب مرتبة تهاب هو الذكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب. کہتے ہیں کہ دنیا میں حقیقت شناسی چاہیے، دنیا میں راست گوئی چاہیے، دنیا میں حقیقت کی پہچان چاہیے، تو آ جاؤ درے اہل بیت پر. دشمن کہہ رہا ہے، دشمن وہ دشمن جن کی تبدیل نے اس نے یہ قرآن جو اٹھائے گئے اس کے اشارے سے. معاویہ کا پالیسی ساز تھنک ٹینک معاویہ کا، یہ اس کے شعر ہیں، پالیسی بنایا کرتا تھا اس کے ہیں آل محمد اور پس سواب وفی ابیات ہیں. آل محمد وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. ہم حجت الہ علی البرایا وہ تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہیں. بہن و بجد بہن لا یسترابو وہ نہ ان کو کوئی شک کر سکتا ہے، نہ ان کے اہل بیت پر کوئی شک کر سکتا ہے، لیکن اس کا بارز نمونہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. لا سینا ابو حسن علی لہم فی الحرب مرتبہ تنتحاب کہ جن کا جنگ میں ایک خاص مقام تھا. هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك اذا اشتد الضراب. ارے علی مولا کی تو صفات وہ ہیں کہ جب وہ محراب مسجد جاتے تھے ان سے بڑھ کر کوئی جریہ نہ کرتا تھا، اور جب میدان میں جنگ نہ ہوتے تھے ان سے زیادہ کوئی خوش نہ ہوا کرتا تھا. هو النبأ العظیم وفلک نوح وہ نبأ عظیم ہے، اللہ کی سب سے بڑی خبر علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. هو النبأ العظیم وفلک نوح اور نوح کی کشتی علی ہیں. وباب اللہ وانقطع الخطاب وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے در ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ دشمن کی طرف سے، دشمن کی طرف سے. تو یہی چیز ہے، فرماتے ہیں کہ دعائے صحیفے سے جاگی پہلی دعا، ان دعاؤں کو پڑھیں آپ کے پاس خزانے موجود ہیں. صحیفے سے جاگی آپ کے پاس ہے، نہج البلاغہ آپ کے پاس ہے، نفاق جنان آپ کے پاس ہے، سیرت اہل بیت آپ کے پاس ہے، جیسے رہنما اللہ نے آپ کو دیے ہیں، جیسے مقتدا اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اسی طرح آپ کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے. وكل خليقة منقادة لنا بأمره اللہ نے تمام مخلوقات کو ہمارا مطیع کرا دیا. فكيف نطيق حمده ام متى نؤدي شكره. اے میرے اللہ جب تو نے تمام کائنات کے محاسن خوبیاں تو نے ہمیں عطا کی، ہمیں رزق کے طیب سے نوازا، تمام مخلوقات کو ہمیں حاکم قرار دیا، تمام مخلوقات کو ہمارا تابع قرار دیا، اور کسی غیر کے سامنے ہمیں چکنے نہ دیا. واغ لگا باب الحاجت الا الی کسی غیر کے سامنے ہمیں دسترائی نہ کرنے دی، کسی غیر کے سامنے ہمیں جھکنے نہ دیا، سب کے دروازے بند رکھے، اپنا دروازہ ہمارے لیے کھول کر رکھا. فکیف نطیق حمدہ ام متی نؤدی شکرہ اب ہم کیسے تیری حمد کریں، اب ہم کیسے تیرا شکر کریں. تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں لا متا، نہ تیری حمد ہو سکتی ہے نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے. یہی چیز ہے اظہار عجز، سب سے بڑی عبادت ہے. اظہار عجز کہنا، اپنی پستی کا اظہار کرنا عبادت کہتی ہے اسی کو. ہے انسان کہے میں کچھ نہیں ہوں، میرا پروردگار سب کچھ ہے، اسی اظہار عجز کا نام عبادت قرار دیا گیا ہے. جہاں پہ اظہار عجز نہیں ہوتا ہے وہاں اپنی عبادت ہوا کرتی ہے. اللہ کی عبادت نہیں ہوا کرتی، اور جہاں جہاں کے اوپر خود پرست مگر خدا پرست بن سکتا ہے، خود پرست کبھی خدا پرست نہیں بنا کرتا. اس وجہ سے تو پہلے اپنی بندگی سے تو فارغ ہو، اس کے بعد خدا کی بندگی کرے. یہ اندر کے سنم کو نکالا جائے تاکہ پروردگار کی عبودیت میں انسان سرخم کرے. جب تک انسان اپنی اس خود پسندی کی اس بت کے اندر گرفتار ہے، کبھی پروردگار کی عبادت نہیں کر سکتا ہے. لہذا چاہیے کیا؟ عبادت منزل ہے، عبادت اس لیے نہیں ہے. کیوں بار بار فرمایا گیا کہ بعض ایسے ہیں عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت ملے؟ فرمایا کہ یہ تو تاجروں جیسی عبادت ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں یہ ان جیسی عبادت ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤں. فرمایا یہ تو غلاموں جیسی عبادت ہے. اور کبھی انسان اللہ کو اہل سمجھ کے عبادت کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ احرار زندہ دلوں کی عبادت ہے. اور یہی چیز ہے کہ میرے مولا نے اپنی مجاجات میں فرمایا، میرے اللہ میں جنت کے شوق سے تیری عبادت کرتا ہوں، میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، میں نے تو تجھے لائق عبادت سمجھا تو تیری عبادت کرتا ہوں. بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، یہ عبادت کا نہیں، عبادت اپنی ذات سے گزر جانے کا نام ہے. عبادت کا مطلب ہے اظہار تذلل، اظہار عجز. لیکن عبادت آگاہانہ ہونی چاہیے، عاشقانہ ہونی چاہیے، عارفانہ ہونی چاہیے، خشوع کے ساتھ ہو، خضوع کے ساتھ ہو. ہاں اہل بیت کا ذکر ہے یا قرآن کی تلاوت ہے یا اور عبادتیں ہیں. اس لیے اسے فرمایا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس کے باطنی کمالات تک پہنچنا ہے تو اخلاص کی منزل پر آؤ. سنسیئرٹی، آپ اخلاص کی منزل پر آؤ. اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ خالص ہوں میں، تزکیہ ہوں میں، پاک پاکیزہ ہوں، فقط تیرے لیے عبادت کرتا ہوں. دنیا کے تمام ان جھکڑوں سے، دنیا کے تمام ان لرزشوں سے پاک، فقط اور فقط تیری ذات کی خاطر عبادت کرتا ہوں. اگر انسان کے ذہن میں یہ آ جائے، ماشاءاللہ کہیں کتنا بڑا نمازی ہے، ارے کتنا بڑا حاجی ہے، کئی لوگ ہوں گے قیامت کے دن حج کی صورت میں، نماز و روزے کی صورت میں دیکھیں گے کہ ہمارے دوست کا تو حج قبول ہے، وہ ساتھ ساتھ اللہ کے کہ میں نے ان کے ساتھ حج کیا تھا. اللہ فرما جس لیے تم نے حج کیا تھا وہ کام تو تمہارا ہو گیا ہے. اس لیے کہ تم نے حج کیا تھا تاکہ لوگ حج ہی کہیں، تو کتنے سال تو جو لوگ حج ہی کہتے رہے، اب اور مجھ سے کیا لینا ہے؟ میرے لیے تم حج کرتے. اسی طرح ہر چیز مجھے سن رہا ہے اس لیے کہ لوگ ماشاء اللہ کہیں، مجھے پڑھ رہا ہے اس لیے کہ تاکہ لفافہ ملے گا. کوئی فائدہ نہیں ہے اس مجھے، ایک چکے کا فائدہ نہیں ہے. اور کبھی امام اس پہ خوش نہیں ہیں، کبھی امام اس پہ راضی نہیں ہیں. مجلس پڑھے، حسین کا نوکر بن کے مجلس پڑھے. دنیا کے لیے نہیں، لوگ کچھ نہیں دے سکتے. ارے فقیر فقیری کے علاوہ کیا دے سکتا ہے؟ زمین جنت کے علاوہ کیا دے سکتا ہے؟ انسان منزل اخلاص. قرآن پڑھنے کے لیے ماشاء اللہ کہیں کتنے خوبصورت آواز، کتنی اچھی تلاوت کر رہے ہیں ماشاء اللہ، کوئی فائدہ نہیں ہے سر. تلاوت کرے خدا کے لیے، عمل کرے پروردگار کے لیے، آئین الناصبین کو خوش ہو، ان شہداء کے سامنے سر خرو ہو. تم ہمارا کھاتے رہے، تم ہمارا پیتے رہے، تمہیں رزق ہم دیتے تھے، تمہیں روزی ہم دیتے تھے، تو ہمارے صدقے میں زندگی تم نے کیا کیا ہے؟ جواب امید دے، دنیا یہ کچھ نہیں کرتی، لہٰذا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی چیز ہے میرے مولا امام امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ریاکار کی پہچان کرنی ہو تو تمہیں کچھ نشانیاں بتائی دیتا. نشانیاں کیا ہیں؟ سائنس اس کی، ریاکار جو شو آف کرتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب تعریف کی جائے تو خوب کام کرتا ہے، جب اس کی مدح کی جائے، مدح و ثنا کی جائے تو ماشاءاللہ خوب ایکٹیو ہے، اور جب اسے کریٹیسائز کیا جائے، تنقید کی جائے، سارا کام بگاڑ کے چلا جاتا ہے. اور جب لوگوں میں ہو تو بہت جوش ہے اس کے اندر، جب خلوت میں ہو تو بہت سست ہوا کرتا ہے. یہی چیز انسان دیکھے، یہ ساری چیزیں علامت اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم دیکھیں کیا کس منزل کے اوپر ہیں قیامت کے دن. اسی وجہ سے ریاکار کو مختلف ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، کبھی کافر کہا جائے گا، کبھی خاسر کہا جائے گا، کبھی غادر کہا جائے گا. کیا ہے؟ اس کا ایمان بخدا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جو تمام طاقتوں کا مجموعہ ہے اس میں اس کو کوئی ایمان نہیں ہے. کیا ہے؟ دیکھتا رہا دنیا کو، دنیا ماشاءاللہ واہ واہ کرے، ریاکار کی کوئی ویلو نہیں، اس دنیا میں کوئی ویلو نہیں، اس دنیا میں کوئی ویلو. چند دن اگر خوش ہو جائے یہ شہوت خفیہ اس کو لے کر خوش ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، یہ دنیا ذلیل کرتی ہے اسے بعد میں. لیکن اگر اخلاص کے ساتھ ہی کر لیں، اپنے پروردگار معصومین کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، دنیا ایک نہیں، یہ بات توجہ کرے اور یہ بات ریئلائز کرے کہ اگر میرا پروردگار مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو دنیا کی کون سی طاقت مجھے نقصان پہنچائے گی؟ اگر میرا پروردگار میرے فائدے میں ہے تو دنیا کی کون سی طاقت مجھے نقصان پہنچانے والی؟ منزل منزل عرفان ہے، منزل منزل عشق ہے، منزل منزل محبت ہے. اسی خلوص کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، برترین منزل اس خلوص کی، اعلی ترین منزل اس خلوص کی، مجھے آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ کوئی کسی جرنیل کو بھیجے، کسی اعلی لیڈر کو بھیجے تو جاؤ ان سے کہو ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو؟ کیا خلوص کی منزل ہے؟ ارے کیا اخلاص کی منزل ہے؟ یہ آر محسوس نہیں کیا کہ ایک فوج کا سپاہ سالار، ایک فوج کا علم بردار، ایک فوج کا لیڈر، ایک فوج کا جرنیل کس وقت تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ کمانڈر اور جرنیل جا کے کسی فوج سے خطا کر کے کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو؟ ہو سکتا ہے؟ منزل منزل عرفان منزل عشق ہے یہ، کوئی بھی نہیں پڑھنا یہ چڑھائی کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کس بھی آئے ہو وہاں تو فوراً تھوڑے کو ایڈ لگائی گئے پہنچے اور میں نے آ کر پوچھتے کس لیے جا رہے ہو، آگے کس لیے بڑھ رہے ہو؟ کہا کہ ہم حملہ کرنا چاہتے. کہا کہ یہیں پہ رکو، میں اپنے آقا سے پوچھ کے آتا ہوں. وہیں پہ فوج رکی رہی، مالا کے پاس آئے، فرزند رسول وہ جنگ چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا انہیں جا کے کہہ دو حسین کی نظریات میں، حسین کی عقیدت میں کوئی لچک نہیں ہے، بحث کا سوال نہیں ہے، کوئی بحث کا سوال نہیں ہے، لیکن حسین نماز کے ساتھ عشق کرتا ہے. ایک رات ہمیں عبادت کے لیے دی جائے. آج جب جاتے ہیں حضرت عباس جا کے کہتے ہیں کہ میرے مولا کہتے ہیں کہ ایک رات ہمیں عبادت کے لیے دے دو، تو بعض کہتے ہیں دے دی جائے، بعض کہتے ہیں نہیں دی جائے، بعض کہتے ہیں دی جائے. اگر تم کو دہلم کے کافی بھی ایک رات کی مہلت مانگتے انہیں بھی دینی چاہیے تھی، یہ تو فرزند زہرا ہے. میرے آقا آتے ہیں حضرت عباس کو علماء تالیتین معصوم کہتے ہیں، یعنی معصوم کے بعد اگر کوئی مقام ہے کربلا کی تاریخ میں اور عظمت اور جلالت ہے کربلا کی تاریخ میں، تو وہ حضرت عباس کی. باب الحوائج، ایک معصومین میں باب الحوائج ہیں اور ایک غیر معصومین میں باب الحوائج. معصومین میں باب الحوائج ساتویں امام ہیں اور غیر معصومین میں باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس ہیں، امام کے چشم آبرو کے تابع. ایک لفظ بھی امام کے مقابل میں نہیں کہا. ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ حکم امام کے تابع تھے، امر امام کے تابع ہے. حضرت عباس کی یاد اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہمیشہ اپنے ایمان کے حکم کے تابع رہو، کبھی باطن کبھی زبان ایمان کے مقابل. اس وجہ سے کہ سارے عمل حدر، ایمان کے مقابل میں کوئی بات. اور ان کی عظمت اور جلالت کیا، بچپنا ہے امیر المومنین کہتے ہیں بیٹا کہو اللہ واحد، کہتے ہیں بابا اللہ واحد، کہا بیٹا اب کہو کہ اللہ دو ہیں. بچپنا ہے بالکل. عرض کرتے ہیں بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا ہے اس زبان سے دو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. خوبصورتی کا وہ عالم ہے کہ قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، عبودیت پروردگار کا وہ مقام ہے کہ عبد الصالح کہتے ہیں. عبد الصالح خدا کو لے گئے کربلا جا کے جب زیارت پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا عبد الصالح. عبد الصالح کون کہہ رہے ہیں؟ یہ چھٹے امام کی زیارت، چھٹے امام کا جنہیں عبد الصالح معصوم کہیں. منزل دیکھیے حضرت عباس، سکائے سکینہ ہونے کی وجہ سے انہیں ابو القربا کہتے ہیں. فضیلتوں کی اس معراج پر انہیں ابو الفضل کہتے ہیں، فضیلتوں کا باپ. نصرت اور اپنے بھائی کی فتح مندی کے لیے کام کرنے کو محامین. آپ ذرا عظمت دیکھیں، معصومین کی نگاہ میں دیکھیں. میرے چوتھے آقا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امی العباس، خدا کی بہت زیادہ درود سلام رحمت و برکات میرے چچا عباس کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے بھائی کی اپنی جان کو قربان کیا اور اس فداکاری میں ان کے دونوں بازو قلب ہوئے. اللہ نے انہیں جنت میں دو پر عطا کیے ہیں کہ جہاں پہ جاتے ہیں مومنین کی حوائج کو پورا کرتے ہیں، جہاں پہ جا کر مومنین کی مشکلات کو دور کیا کرتے ہیں. چچا امام کہتے ہیں کہ میرے چچا عباس ان امی العباس نافذ البصیرہ سلب الایمان، میرے چچا عباس بہت پکے ایمان، خالص ایمان. معصومین کی، یہ معصومین کے ہیں، یہ معصومین کی نگاہ سے ہیں یہ سارے زیورات. آخر دم تک، آخر دم تک مولا نے نگاہداری کی. فقط کربلا کی تاریخ میں ایک شہید ایسا ہے کہ جسے مولا نے بغیر کسی تأمل کے اجازت دی, وہ ہیں حضرت علی اکبر. یعنی جن اجازت کے لیے فوراً اجازت دی. اس کے علاوہ کربلا کی تاریخ میں جو بھی آتا تھا, خواہ صحابی ہو خواہ عزیز ہو, مولا نے تأمل کرنا ہی کہا. حضرت عباس بھی جب اجازت کے لیے آئے, آپ نے دیکھا کس قدر یہ ولایت کا نظام, ولایت کا نظام, اجازت دے رہے ہیں مولا سے. مولا سے جب اجازت لی, مولا فرماتے ہیں کہ انت صاحب اللواء, عباس تو میری اس مختصر سے فوج کا سپاہ سالار ہے. آئی جب یہ کہنا چاہا, اس کے بعد مولا عباس نے کہا, آقا وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا میں سپاہ سالار ہوں؟ ہائے میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے, میں چاہتا ہوں ان آداؤں سے, ان دشمنوں سے بدلہ لوں. مولا ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جانا ہے تو مشکیزہ اٹھا کے لے جاؤ, تاکہ بچوں کو تھوڑا سہارا ہو جائے, ان بچوں کے لیے تھوڑا پانی دے کر آؤ. ہائے مولا عباس گئے خیمے میں, سب کو الوداع کیا. تاریخ کہتی ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے کبھی جھکتا ہے, ہائے کبھی زینب آگے بڑھ جاتی تھی کبھی کلثوم آگے بڑھ جاتی تھی, ہائے کبھی سکینہ آگے بڑھ جاتی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ کوئی بیوی ہاتھوں کو چوم رہی تھی, کوئی بیوی سر کو چوم رہی تھی, کوئی بیوی رخساروں کو چوم رہی تھی. ہائے مولا نے اس عالم میں الوداع کیا, الوداع کرنے کے بعد ہائے مولا پہنچے نہر القمہ کے اوپر, ہائے مشکیزے کو بھرا, مشکیزے کو بھرنے کے بعد ایک دفعہ پانی کے چنوں کو بھر کے دشمنوں نے ہائے اہل بیت کی طرف پھینکا, اور یہ کہا دیکھو میری پانی کے اوپر رسائی ہے لیکن میری ساری پیاس حسین اور ان کے بچوں پر قربان ہے. پانی کو دیکھ کر کہا یہ پانی تو وہی ہے جس کو قاسم ترست رکھ کے چل پڑا, ہے پانی تو وہی ہے جس کو علی اکبر پیاس کی حالت سے الوداع ہوئے مشکیزے کو بھرا واپس چلے. عمر سعد نے 4000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ایک قطرہ پانی کا اہل بیت کے گھروں میں نہ جائے. ہائے رستے میں چلتے آ رہے ہیں, چاروں طرف سے تیر برستے آ رہے ہیں, مولا عباس سارے تیروں کو سینے کے اوپر لیتے ہائے آگے بڑھتے آ رہے ہیں. ایسے میں ایک ظالم نے ہائے چھپ کے وار کیا, مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. ہائے مولا نے مشرق کو بائیں بازو میں لیا اور دوسری طرف ایک ظالم شکی نے ہائے دوسرا وار کیا کہ جس سے مولا کا بائیں بازو بھی قلم ہوا. ہائے مولا نے مشکیزے کو اپنے دہنے اقدس میں لیا. ہائے بڑھتے آ رہے ہیں, کوشش یہی ہے کہ یہ پیاسوں سے پانی پہنچ جائے. ہائے ایسے میں ایک ظالم نے کیا کیا, ہائے سب کے ایک درز, ہائے لوہنی لوہے کا, ہائے آہنی مار مولا کے سر پر کیا, ہائے کمر شک ہوا مولا زین پہ سنبھل نہ سکے, زین چھوٹی ہائے زمین پر آئے. شیخ قاسم دستی کے پاس ایک آیا عالم آ کر کہا میں مولا عباس کا قاصد ہوں اور مولا آپ پر ناراض ہیں. میں نے مولا سے وجہ پوچھی کہ مولا وہ تو آپ کے بڑے درد مسائل, درد بڑے مسائل پڑا کرتے ہیں. کہا نہیں, شیخ قاسم سے یہ کہہ دو کہ یہ میری خاص مصیبت کیوں نہیں پڑتے, میری خاص مصیبت یہ ہے. شیخ قاسم کو میرا پیغام دے دو اور یہ کہہ دو کہ جب ایک سوار گھوڑے سے گرتا ہے اور جب اس کے بازو نہ ہو تو وہ کس عالم کے سوار ہائے دین سے زمین پر آتا ہے. ہائے مولا آئے لاش پر, ایک دفعہ مولا نے کہا عباس کبھی ان کو
کا سر جوہری عباس میری کمر جھوٹ گئی، عباس تمہاری شہادت کا اعتبار مان نہیں، لیکن سوار گھوڑے سے ایسے نہیں اترتے جس طرح عباس تم اترے ہو۔ ہائے دوسری طرف نبی دادیوں کا کیا عالم ہے، جب سے عباس خیموں سے گئے ہیں بیویاں کبھی ایک کنات سے دوسری کنات میں آتی ہے، کبھی دوسری کنات سے تیسری کنات پہ آتی ہے۔ ہائے عباس کی خبر کی منتظر ہیں، ایک دفعہ مولا کو دیکھا کہ ایک غبار سے کیا ہے کہ علم بلند ہے، ہائے علمدار نہیں ہے۔ ہر بیوی نے کیا کیا، ایک دفعہ بیویوں کو جمع کیا اور یہ کہا، بیویوں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے قرضوں کی حفاظت کروں گی، لیکن میں آج سے تم سے یہ وعدہ نہیں کرتی، میرا عباس مارا گیا، ہائے میرا محافظ قرضہ مارا گیا۔ ہائے علم آیا، بیویوں نے علم کو چونا اور واہ عباس، واہ عباس کا ماتم شروع ہوا۔
اللہ علامت اللہ علام الظالمین